الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنا وصیت نامہ تحریری شکل میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر سونپا، جس میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد اور شہادات کے بعد یہ بیان فرمایا کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، تفرقہ ڈالنے نہیں جا رہا، فساد کی خاطر نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملے اپنے وصیت نامہ میں اس لیے رقم کیے کہ بنو امیہ نے جس طرح کا اسلام لوگوں کے اندر پرچار کیا ہوا تھا، اس دین کی ترویج کی تھی، اس دین کے مطابق کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حاکم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ جو بھی آواز اٹھائے گا گویا امت کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے اور افراتفری پیدا کر رہا ہے۔ اور امت نے حکمرانوں سے جو دین سنا اسی پہ اوپر ایمان لے آئے۔ حکمرانوں نے، بنو امیہ کے حکمرانوں نے، یعنی معاویہ اور اس کے بعد یزید نے اہل محراب و منبر سے یہ استفادہ کیا۔ 10 سال معاویہ کے دور میں مسلسل یہ کام ہوتا رہا، دین کا چہرہ مسخ کر کے، دینی تعلیمات کے اندر تحریفات انجام دے کر لوگوں کو اس دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو حکمرانوں کے حق میں ہو، جس سے وہ بخوبی فائدہ اٹھا سکے۔ بلکہ ایک پورا فرقہ و مذہب بنایا گیا بنام فرقہ مرجئہ، اس کا نام ہی یہ ہے۔ آج بھی اس کے بعض تعلیمات اور اعتقادات مسلمان فرقوں کی تعلیمات میں شامل ہیں، سرایت کی ہوئی ہیں وہ چیزیں۔ حتی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ ممبر پر بھی اور شیعہ قلم سے بھی بسا اوقات افکار فرقہ مرجئہ ترویج پا رہے ہوتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ کس کا نظریہ ہے اور بانی اس کا کون ہے، کس نے اس کو پروان چڑھایا، کس نے اس کی ترویج کی۔ مثال کے طور پر یہ نظریہ کہ واقعہ کربلا تقدیر الہی تھی، خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ظالم ظلم کر سکتا ہے، نہ مظلوم مظلوم بن سکتا ہے، نہ پتا حرکت کر سکتا ہے، نہ ہوا چلتی ہے، نہ پانی بہتا ہے، نہ انسان سانس لے سکتا ہے۔ وہ اس طرح کا تقدیر و قسمت کا نظریہ یہ مانا کر کے پھر اس کی روشنی میں آ کر بنو امیہ نے اپنا دامن دھونا چاہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تقدیر یہ تھی کہ ہم وہ اٹھیں اور ہم قتل کریں اور نہ ان کا اختیار تھا نہ ہمارا اختیار تھا، ہم سے کروایا گیا ہے یہ سب کچھ، یعنی ہم مجبور ہیں۔ اور یہی نظریہ بسا اوقات سننے میں آتا ہے ہر طرف سے، یہ تقدیر تھی، تقدیر کربلا لے گئی، تقدیر نے یہ سب کچھ کھیل کھیلا، تقدیر اسیر کروا گئی، تقدیر شام لے گئی، تقدیر نے سب کچھ شہید کروا دیے۔ یا بیبیاں بسا اوقات مکالمہ ذکر کرتے ہیں، سید الشہداء کو فرماتی ہیں کہ بھیا وہ آپ کی تقدیر، یہ ہماری تقدیر۔ تقدیر درست ہے، قضاء و قدر حق ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے، یہ فرقہ مرجعہ کا نظریہ ہے۔ اور فرقہ مرجعہ معاویہ کے دور میں اسلام کا چہرہ اور تعلیمات مسخ کی گئیں، اس طرح کا نظریہ تقدیر و قسمت کا بنایا گیا تاکہ ایسے حکمران ظالم و ستمکار مذہب کی ان تعلیمات کے سائے میں اپنے ظلم و ستم کی توجیہ کر سکے، تاویل کر سکے۔ ہر زمانے میں رہا ہے ایسے دین و مذہب سے استفادہ کرنا۔ باقاعدہ فرقہ بنایا گیا، مذہب بنایا گیا، اور اس مذہب کو عام کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مذہب و دین یہ مذہبی لوگوں کے ذریعے سے پھیلتا ہے اور علماء دین کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ جس مذہب کے علماء نہ چاہے اپنا مذہب پھیلانا، ان کا دین نہیں پھیلتا، جس مذہب کے علماء چاہیں تبلیغ کرنا، ان کا مذہب پھیل جاتا ہے، اگرچہ وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس مذہب کی ترویج کی اور اس کو پھیلایا، اور وہی قسمت کا تصور جو مرجعہ نے دیا تھا، آج سب کے ذہنوں میں تقدیر و قسمت کا وہی نظریہ سب کے ذہنوں میں موجود ہے، فرقہ مرجعہ نے جو بیان کیا۔ لیکن آئمہ نے جو کچھ قضاء و قدر کے معنی بیان کیے، اہل بیت علیہم السلام نے قضاء و قدر جس طرح سے بیان فرمائی، وہ نہیں بتائی جاتی یا مطالعہ بھی نہیں کرتے ہم۔ مطالعہ تو ویسے بھی نظر کی ہوئی ہے کہ نہیں کریں گے، کتاب کوئی نہیں پڑھیں گے، سنیں گے سب کچھ۔ سننے والے کو خود کوئی نظریہ معلوم ہوا تو بیان کرے گا۔ ایک جوان کو کسی نے کہا آپ کتاب لے کے پڑھو، اس نے کہا کہ کتاب پڑھنے سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک پیسے کا نقصان ہوتا ہے اور ایک عمر کا نقصان ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے کتاب پڑھنے سے۔ ہو پیسہ بھی بچائیں، عمر بھی بچائیں، نتیجہ تن فرقہ مرجعہ کے مذہب پر چلتے رہیں، خوش رہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن تصورات و افکار سارے فرقہ مرجعہ کے ہوں، مثلا معاذ اللہ۔ اس طرح کی نظریہ سازی ہوئی، اور اس نظریہ سازی سے انہوں نے اپنے ظلم و ستم کو پنہان کرنے کی کوشش کی۔ لہذا سید الشہداء علیہ السلام نے جب ان ظالمین کے خلاف اپنی امت کو اٹھانا چاہا، اکسانا چاہا، ایک بڑی رکاوٹ، چونکہ امت نہیں اٹھی، سید الشہداء نے پیغام بھیجے، متعدد خطوط لکھے، اتفاقاً وہ سارے خطوط یا اکثر اس میں سے محفوظ ہیں، ان کی عبارتیں تاریخ نے نقل کی ہیں، وہ خطوط کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ان کے متون موجود ہیں آج۔ متعدد شہروں میں بڑے بڑے گروہوں کو اور شخصیات کو خطوط لکھ کر انہیں بتایا کہ میں قیام کر رہا ہوں اور تم میرا ساتھ دو، لیکن بہت کم لوگ آئے سید الشہداء علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے، یا آئے ہی نہیں۔ کوفہ والے حاضر ہوئے ابتدا میں، لیکن بعد میں جب حالات دیکھے دشوار ہیں تو وہ بھی بے وفا ہو گئے۔ ایک بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ اس قسم کا دین، مذہب اس قسم کا رائج ہو چکا تھا، اس مذہب کے مطابق امت کا اٹھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ جس طرح کا دین انہیں سمجھایا گیا تھا، اس دین میں اٹھنا گناہ تھا، قیام کرنا گناہ تھا، حتی یزید کے خلاف، تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا گناہ ہے۔ خود مذہب رکاوٹ بن رہا ہے، نظریہ خود رکاوٹ بن رہا ہے کہ دین کے لیے کوئی انسان حق کی آواز نہ اٹھائے، بلکہ اگر کوئی اٹھاتا ہے آواز، اسے کہا جائے کہ یہ شر پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ امت کو تقسیم کر رہا ہے، اس پہ بہتان باندھے جائیں، اس پہ تہمت لگائی جائے۔ وہ مذہب جس کو بعض ملحدین نے بعد میں آنے والے مادیت کے نظریہ مادیت کے قائل لوگوں نے
جس دین کو کہا افیون ہے، دین کی ایک شکل افیون ہے، واقعن ہے افیون. البتہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک شعبہ یا ایک شکل دین کی افیون ہے، بلکہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے کہا مذہب افیون ہے. چونکہ ایک طرح کا مذہب، ایک خاص شکل مذہب کی ایسی ہے جو افیون سے بھی زیادہ گہرا نشہ دیتی ہے. وہ مذہب اگر کسی کو سکھا دیا جائے، اس کے بعد افیونی ہیروئنچی پھر کبھی بیدار ہو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن افیونی مذہب اگر کسی کو سکھا دیا جائے، یہ قیامت تک نہیں اٹھتا، اسے قیامت میں فرشتے زور سے اٹھائیں گے، پھر قیامت سے پہلے پہلے نہیں اٹھے گا. ہیروئنچی پھر اٹھ جاتا ہے، کبھی نشہ اترتا ہے اس کا، لیکن ایسی افیون بھی، نظریاتی فکری افیون، جو کبھی بھی اٹھنے کا موقع نہیں دیتی انسان کو. اور اس وقت یہی سب سے بڑی ایک مشکل، امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی راہ میں بہت بڑی مشکل یہی ہے کہ افیونی مذہب اس کو پلایا گیا ہے. مذہب ہے، مقدس ہے، جیسے اشارہ کیا تھا کہ مذہب کی ہر چیز مقدس ہوتی ہے، دنیا مذہب مقدسات میں سے ہے. اب نشہ بھی اور مقدس بھی ہو، جیسے ابھی بعض نشے کو انہوں نے کلندری بوٹی کا نام دیا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے جوز عزاداری بنتا جا رہا ہے. تبرک کہتے ہیں نا اس کو، تبرک، تبرک تقسیم کرو، یعنی حرام چیز کو تبرک کہتے ہیں. برکت بھی ہے، یہ تبرک بھی ہے اس کے اندر. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ممنوع چیز مقدس چیز بن جائے، دین کا جز بن جائے، نشہ دینی نشہ. جب نشے ہی آ جائیں اور دین کے اہم ترین ستون کو، مہم ترین حصے کو نشئیوں کے سپورٹ کر دیا جائے، چونکہ دوسروں کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے یہ کام کرنے کا، لہذا نشے ہی یہ کام کریں، تو ساتھ وہ نشہ بھی دینی ہو جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ دین بھی نشے میں آ جاتا ہے پھر اسے. یہ کب اٹھیں گے؟ جن کو ایسا مذہب بتا دیا جائے، یعنی سکوت کا مذہب، جمود کا مذہب، نہ اٹھنے کا مذہب، نہ ہلنے کا مذہب، چپ کا مذہب. ایسا مذہب اگر کسی کو تعلیم دے دیا جائے، یہ نہیں اٹھ سکتا، قیامت میں اٹھے گا جا کر. یہ بنو امیہ نے ایسا مذہب، یعنی قرآن کی ایسی تفسیر کی، حدیث کی ایسی تفسیر کی، دینی معارف کی ایسی تفسیر کی، فقہ و عقیدہ اس طرح سے بنا کر پیش کیا کہ سید الشہداء پورے عالم اسلام کو اٹھا رہے ہیں ظلم و ستم کے خلاف اور ان تواغیت کے خلاف، لیکن ان کے نشے رفو نہیں ہوتے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے کہ آج بھی ہماری مشکل یہی ہے. مذہب تو بہت پھیلایا گیا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، مسلمان موجود ہیں، اسلام موجود ہے، ہم خوش بھی ہوتے ہیں الحمدللہ اسلام ہر جگہ موجود ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن یہی اسلام بعض جگہ ایسا اسلام ان کو تعلیم دیا گیا جس کو اقبال نے کہا تھا خانقاہی اسلام، وہی افیون، لا تعلقی کا اسلام، چپ کا اسلام، خاموش اسلام، ٹھنڈا اسلام، انفرادی اسلام، ظاہری اسلام، صرف جس اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں تھوڑا سا ثواب پہنچا دے. اب یہ اسلام سید الشہداء شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، کربلا میں بھی اور کربلا سے پہلے، لیکن اس طرح کا اسلام جنہیں سکھایا گیا تھا وہ ہلے بھی نہیں، ضرورت نہیں سمجھی. نہ صرف ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وصیت نامے کے اندر یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سید الشہداء کو اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کے سامنے. ظالم و ستمکار یزید ہے، اور سید الشہداء حق کی خاطر، دین کی خاطر، خدا کی خاطر لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں کہ اس ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، لیکن اس آواز اٹھانے پر تہمتیں سید الشہداء کی طرف، مسلمانوں کی طرف سے. لہذا انہوں نے جو اعلان کروایا کوفہ میں بھی، عبید اللہ کے آنے کے بعد کوفہ میں، اور شام کے ماتحت علاقوں میں جتنے قلمرو تھی ان کی اس سب کے اندر یہ اعلان کروایا ہوا تھا کہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے، اور باغیوں سے نبٹنا حکومت کا فریضہ ہے، باغیوں کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ فقہ دینی میں، ہماری شیعہ فقہ میں بھی ہے، اہل سنت کی فقہ میں بھی ہے، بغاوت خود ایک موضوع ہے فقہ کا بہت اہم، کہ اگر اسلامی سلطنت میں کوئی بغاوت کرے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی اسلامی حکومت کے اندر بعض لوگوں نے بغاوت کی، جنگ جمل والوں نے بغاوت کی، اور دوسرے بعض گروہ نے بغاوت کی، اہل صفی نے، خود شامیوں نے بغاوت کی۔ شامی باغی طبقہ تھا امیر المومنین کے زمانے میں، انہی باغیوں نے بعد میں حکومت لے کر، اور اہل بیت کو توجہ کریں کتنا انقلاب آیا، کتنی تبدیلی آئی، کہ جو امیر المومنین کے زمانے میں باغی سمجھے جاتے تھے، پوری دنیا اسلام انہیں باغی سمجھتی تھی، ان باغیوں نے حکومت پر بھی قبضہ کر لیا، اقتدار پر بھی قبضہ کر لیا، اور ایسا دین و مذہب ترویج کیا کہ اس دین و مذہب کے اندر اہل بیت کو معاذ اللہ باغی کہنے لگے۔ باغیوں نے یہ مذہب پھیلایا کہ اہل بیت لوگوں کو باغی نظر آنے لگے۔ لہذا جب اسرا کا قافلہ کوفہ و شام میں پہنچا تو لوگ باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے، یہ منادی کرائی جاتی تھی کہ باغی آ رہے ہیں۔ باغی یعنی جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، شورش کی ہے، صحیح حکومت کے خلاف، قانونی حکومت کے خلاف، درست حکومت کے خلاف، یہ مذہب ان کو سکھایا گیا تھا۔ اور سید الشہداء کو اپنا دفاع مسلمانوں کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی، اور اس وقت جو موجود مسلمان تھے ان کے سامنے بھی اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر نہیں پھیلا رہا ہوں، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں بغاوت نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ یعنی امام دین، امام امت، وہ اسلام کے فریضے کو امت کے اندر پھیلانا چاہ رہے ہیں، امت کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ شر ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یزید اگرچہ حاکم، اگرچہ یزید ہی ہو، کتنا ہی ستمکار ہو، یہی اسلام آج موجود ہے۔ اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں جس اسلام کی ترویج کی گئی ہے وہ یہی ہے، یعنی ایک نشہ مرجعہ والا دین۔ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے بھی، بلکہ اگر آپ نے کسی جگہ آواز اٹھائی کسی ظالم کے خلاف، کسی ستمکار کے خلاف، آپ دہشت گرد ہو۔ کچھ واقعی دہشت گرد بنائے انہوں نے، آدم خور درندے، اپنی کیمپوں کے اندر، اپنے وسائل کے اندر انہوں نے مل کر جہاد کے نام سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر یہ جہادی ایک دوسرے مرحلے میں انتہا پسند ہو گئے، شدت پسند، پھر یہی شدت پسند تیسرے مرحلے میں دہشت گرد، اور جو کچھ کیا اسلام کے نام پر کیا۔ مقصود ان آدم خوروں کو دہشت گرد ثابت کرنا نہیں تھا، مقصود بیدار مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یعنی پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر اسلام کے نام پر درندے و آدم خور پالنا اور ان سے انسانیت سوز اعمال سرزد کروانا، ان کی فلمیں بنانا اور ان فلموں کو جا کر دنیا میں پرچار کرنا، تاکہ نہ کہ ان کو کہا جا سکے یہ دہشت گرد ہیں، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ حماس دہشت گرد ہے، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہر مومن و مسلم جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے، اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پہ بھی لیبل نہ لگ جائے، سب سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں، سب لیبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مولانا نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ساری قوم کے سامنے یہ کہا کہ میں لیبرل ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے میں بے دین آدمی ہوں، عالم دین بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ کہہ بھی رہا ہے کہ میں لیبرل ہوں. بھائی ہم تو لیبرل آدمی ہیں, یعنی بے دین ہیں ہم. عالم دین کے بجائے عالم بے دین ہو گیا. کیونکہ ڈر رہا ہے, فضا ایسی بن گئی ہے کہ آپ نے اگر دین کا نام لیا, اسلام کا نام لیا, حق کا نام لیا, مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائی, ظالم کے خلاف اگر آپ نے آواز اٹھائی, جو ہی لب کھولیں گے آپ کے لیے الفاظ تیار ہیں, آپ کے لیے تیار ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں. اور ہم اس عنوان سے بچنے کے لیے حاضر ہیں, پھر دین کو ہی چھوڑ دیں تاکہ یہ لیبل ہم پر نہ لگے. ہم کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تاکہ ان کے ساتھ شمار نہ ہو جائیں ہم. لہذا اگر کوئی کام کرتا ہے بچتے ہیں یہ جوان. اب الحمدللہ چند سالوں سے ان کے حوصلے واپس آئے ہیں اور جرتیں واپس آئی ہیں, اور اب پھر آواز اٹھاتے ہیں کسی موقع. کسی ایک چند سال پہلے نکلتے نہیں تھے, آواز نہیں اٹھاتے تھے, نعرے بدل دیے تھے انہوں نے. مرد آباد امریکہ کے بجائے کچھ اور مرد آباد شروع کر دیا انہوں نے, چونکہ جو بھی مرد آباد امریکہ کہے گا وہ دہشت گرد ہو جائے گا. لہذا انہوں نے حذف کر دیا, آہستہ آہستہ نعرے بدلنا شروع کر دیے. ایسی فضا بنا دی جاتی ہے جس میں ایک عام مسلمان اپنے بارے میں شک کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی ظالم کے خلاف آواز اٹھائے گا اسے کہیں گے یہ فتنہ باز, یہ قوم کو لڑانا چاہتا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بارہا اشارہ کیا ہے کہ جب انقلاب کا آغاز کیا, علماء کی طرف سے یہ ان کو بہتان باندھا گیا کہ آپ حالات خراب کر رہے ہیں, حوزے کا ماحول خراب کر رہے ہیں, آپ درس طلبہ کے متاثر ہو رہے ہیں آپ کے اس سیاسی کاموں سے. حتی نجف میں امام کو سب سے زیادہ پریشانی یہی تھی اندر کی طرف سے, کہ دوسرے علماء مولانا کہتے تھے کہ آپ کلاسیں ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ درس خراب کرتے ہیں, طلبہ کو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا. امام کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ میں حوزہ خراب کرنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کا آرام خراب کرنے نہیں آیا ہوں, چین خراب کرنے نہیں آیا ہوں, میں ہرج و مرج پھیلانے نہیں آیا ہوں, میں یزید زمان کے خلاف بولنے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہی جملے جو سید الشہداء علیہ السلام بیان فرماتے تھے اپنے وصیت نامے میں, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. یہ بہت بڑی مظلومیت ہے عزیزا, اس جملے کو معمولی نہ سمجھے آپ. ہم بعض جملوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ دردناک ہے زیادہ, ان سے زیادہ یہ جملے دردناک ہے کہ سید الشہداء امت مسلمہ کے سامنے فرما رہے ہیں کہ میں ظلم کرنے نہیں جا رہا, میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, میں فتنہ برپا کرنے نہیں جا رہا. یعنی سید الشہداء بجائے اس کے کہ یہ پیروی کریں اٹھ کر سید الشہداء کی, الٹا سید الشہداء سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اس حرکت کا جواب دیں, آپ کیوں امت کے حالات خراب کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک کھا پی تو رہے ہیں, سب کے کاروبار چل رہے ہیں, بزنس چل رہے ہیں, آپ اگر بولیں گے ہر جو مرض پیدا ہوگا کون ذمہ دار ہے اس سب کا. امام علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں اور دفاع کرنا تھا, امت کے ذہنیت کے مقابلے میں اپنا دفاع کر رہے ہیں. یہ وصیت نامہ یزید کے لیے نہیں لکھا, یہ وصیت نامہ اپنے بھائی کو لکھ کے دیا, اور تاکہ لکھ کے دیا کہ اسے بعد میں منتقل کیا جائے, اسے محفوظ رکھا جائے, اسے اگلی نسلوں میں منتقل کر دیا جائے, تاکہ بعد میں آ کر, چونکہ بنو امیہ نے بھی کوشش کی, بعض مورخین نے بھی کوشش کی, ابن خلدون جیسے فاضل لوگوں نے بھی غفلت کی, اور آج بھی بعض ایسے نادان موجود ہیں جن کی زبان سے اس قسم کی واہیات باتیں نکلتی ہیں, جو یہی کہتے ہیں کہ یہ امت کے اندر ایک خلل تھا جو اٹھا اور پھر اس کو دبا دیا گیا. بعض یزید پرست یزیدی آج انہی افکار کی ترویج میں مشغول ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے عزیزان؟ اس لیے کہ جب ایسا مذہب ترویج کیا جائے, گول مول مذہب, ایسا گول مول چیز, گول مول یعنی جس میں کوئی چیز واضح نہ ہو, جیسے ڈپلومیٹوں کے بیان ہوتے ہیں سیاستدانوں کے, آپ بہت واضح سوال کرتے ہیں, وہ پوری کوشش کے ساتھ غیر واضح جواب دیتے ہیں, تفصیلی جواب دیتے ہیں لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. ابھی آپ مثلا بھارتیوں سے پوچھیں جا کر کہ بالآخر پاکستان پر حملہ کرو گے یا نہیں، وہ ایسا جواب دیں گے کہ نہ حملے کی نفی ہوتی ہے نہ اس کی تائید ہوتی ہے، ساری دنیا پھر حیران کہ بالآخر کیا کرو گے. پاکستانی سیاستدانوں سے پوچھو کہ آپ تیار ہو دفاع کے لیے، وہ ایسا گول مول جواب دیں گے. یہ پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے ان کو، ڈپلومیسی علم ہے، مذہب ہے جو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے واضح بات نہیں کرنی ہے. اس لیے مغربی ڈپلومیٹوں نے پریزیڈنٹ احمدی نژاد کو کہا کہ یہ سیاسی نہیں ہے، اس کو ڈپلومیسی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل صاف بات کرتا ہے، گول مول بات نہیں کرتا، اور جو گول مول بات نہ کرے اس کو کہتے ہیں یہ سیاستدان نہیں ہے. یو این او میں جاتے بالکل کھل کے بات کرتا ہے، صاف بات کرتا ہے. اپنے کسی مذاکرات میں، نیوکلیئر مذاکرات میں بات کرتے بالکل کھری بات، سیدھی بات کرتا ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ تمہارا موقف ہے. جس بات پر بھی بیان دیتا ہے گول مول بات نہیں کرتا. اس لیے بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاستدان، سیاست نہیں جانتا یہ شخص. بھلے ممکن ہے سیاست نہ جانتا ہو، جس طرح امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت شاہ کی حکومت کا ایک خفیہ پولیس کا سربراہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ سیاست چھوڑے، سیاست گندی چیز ہے، یہ پدر سوختگی ہے. تو امام نے کہا کہ جو تم کرتے ہو واقعا پدر سوختگی ہے، لیکن میری سیاست میرا دین ہے، یہ قرآن میری سیاست ہے، میرا مذہب میری سیاست ہے، میری نماز میری سیاست ہے، میرا دین میری سیاست ہے، تمہاری سیاست ایسے ہی ہے. سیاست کی دنیا میں اگر یہ گول مول باتیں نہ ہوں، اتنی سیاسی الجھنیں پیدا نہ ہوں. پار کے سیاست کی دنیا تو ہے، اس کی کوئی رگ سیدھی نہیں ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکے. ایک شیطانی نظام بنا ہوا ہے، اس کے لبادے چینج کرتے رہتے ہیں. اقبال کے بقول کہ یہ آمریت و جمہوریت طرح کے یہ کھیل ہے، ایک کبھی اس کو وردی پہنا دیتے ہیں، کبھی وردی اتار دیتے ہیں، ایک چہرہ آگے لے جاتے ہیں، ایک چہرہ پیچھے لے جاتے ہیں. کھیل ہے کہ قوم بھی لگی ہوئی ہے کہ ابھی جمہوریت ہے، خوش ہے، یہ اچھا ہے، دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے کہ جمہوریت میں ابھی زندگی بسر کر رہے ہیں آپ، سر بلند ہے. اگر سیاست گول مول ہو، ڈپلومیسی کی دنیا گول مول ہو، اس کے اپنے نتائج اور اثرات ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضرر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہب گول مول مذہب بن جائے، ایک دین گول مول دین ہو جائے، غیر واضح دین، غیر شفاف دین. اور جب مبلغین دین اپنے آپ کو ڈپلومیٹ سمجھنا شروع کر دیں، مبلغ اور ہے، ڈپلومیٹ اور ہے. بعض آ کر رسول اللہ کو پیشکش کرتے تھے کہ ہم اسی طرح کی گول مول باتیں، مشرکین وہ بھی گول مول باتیں کرتے تھے اور پسند کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کی گول مول باتیں کی جائیں، الجھی ہوئی باتیں کی جائیں، غیر واضح و غیر شفاف، تاکہ اس طرح سے کوئی سمجھوتا آپس میں ہو جائے. اس سمجھوتا مذہب کا اصول ہے، یہ سمجھوتا کرنے آئے رسول اللہ کے ساتھ کہ رواداری ہونی چاہیے، مذہبی رواداری ہونی چاہیے، سب مذاہب کا احترام ہے، اور اسلام ویسے بھی بہت ہی وسیع مذہب ہے، اس کے اندر کفر و شرک کو سب کی گنجائش موجود ہے، بے شک ممبروں پر بیان کیا جائے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اتنی شرع صدر اس کے اندر موجود ہے. وہ اس طرح کی پیشکش لے کر آئے کہ ہم کچھ دن ہم آپ کے یہاں آتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے یہاں آئے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے آیت نازل کر دی، بلکہ پورا سورہ نازل کر دیا کہ یہ سمجھوتا مذہب ممنوع ہے. اے رسول، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، قرآن بیان ہے، بیان یعنی بہت واضح، شفاف، کلیئر، تبیان ہے قرآن، و نور ہے قرآن، جس کے اندر کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، اور رسول کی زبان میں بھی کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، بہت واضح و کلیئر بات کرتے ہیں رسول. کبھی بھی رسول اللہ نے گول مول بات نہیں کی، واضح و شفاف بات ہر جگہ پر کی. لہذا ان کے مقابلے میں سورہ نازل ہوا کہ آپ اے رسول یہ پڑھ کے ان کو سنا دیں، قل یا ایھا الکافرون، صاف صاف کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ. تمہارا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ, اس راستے میں کہیں بھی اشتراک موجود نہیں ہے. بہت واضح طور پر بیان کر دیا. کب سید الشہداء کا قیام مشکوک ہو جاتا ہے اور لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ جب فرقہ مرجعہ اور نظریات فرقہ مرجعہ, جب بنو امیہ کا دین پھیل جاتا ہے معاشرے کے اندر, مسلمانوں کے اندر ترویج ہوتا ہے مبہم دین, مجمل دین, جس میں موٹی موٹی باتیں تو کر دی جاتی ہیں لیکن جزیات میں نہیں آتے, جس میں گول مول باتیں تو سنا دی جاتی ہیں لیکن شفافیت نہیں ہوتی, جس میں کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا, جس دین میں انسان کو حق و باطل واضح صاف نظر ہی نہیں آتا, پھر بھی الجھن رہتی ہے, پھر بھی رہتی ہے باقی بات, سب کچھ سن لینے کے بعد وہ پڑھ لینے کے بعد بھی الجھن باقی رہتی ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے جب مبلغ دین آ کر اس طرح سے دین ترویج کرے کہ گول مول باتیں کر, گول مول سب کو اچھا لگتا ہے, بیان کرنے والے کو بھی بڑا آسان دین ہے, سننے والوں کے لیے بھی بہتر ہے, بولنے والوں کے لیے بھی بہتر ہے, کسی کو چبھتا بھی نہیں ہے, کسی کے کام بھی نہیں آتا. آپ کوئی گول مول بیان دے دیں, اب یہ نہ بھی دیتے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا. یہ آیا دن اخباروں میں ایسے بیان آتے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں فلاں کام میں, مذمت کرتے ہیں سوات میں, سکول بچوں کے سکول, بچیوں کے سکول گرا رہے ہیں, اور آپ کے بیانات دیکھیں اپنے سیاستدانوں کے کہ اس سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے. یہ کیا بیان ہے آپ کی طرف سے, سلسلے میں کچھ ہونا چاہیے؟ فرشتے کریں آپ کے لیے, جنات کریں گے آپ کے لیے, یہ آپ کے پالتو لوگ ہیں جو آپ کی اولاد کا تعلیم کا سلسلہ ان کے ہاتھ سے لے رہے ہیں, ہونا کیا چاہیے؟ اس طرح کی گول مول باتیں جس کو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. اگر مذہب اس طرح سے ترویج ہو, وہ مذہب سب سے خطرناک بن جاتا ہے عزیزان. اس مذہب کے اندر حسین مشکوک شخصیت بن جاتے ہیں, اس مذہب کے اندر خروج حسین یزید کے خلاف مشکوک بن جاتا ہے, وہ مومنین کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں مسلمین کے ذہنوں میں کہ کیا ضرورت پڑی تھی اس قیام کی, کیا حاجت تھی اس بات کی, یہ نہ کی جاتی, کیا ضرورت پڑی تھی اس کی, جب سب کا کام چل رہا ہے تو آپ کو کیا زیادہ دین کا احساس ہو گیا؟ آپ کو سید الشہداء کو اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں میں شر پھیلانے نہیں جا رہا, اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہے تھے, جو دین انہوں نے سیکھا ہوا تھا اس دین کے اندر یہ حرکت مشکوک حرکت نظر آ رہی تھی. امیر المومنین کے ساتھ مشکل لوگوں کی کیا تھی, سابقہ خلفاء کے ساتھ, سابقہ حکومتوں کے ساتھ بڑی آسانی سے سارے چل رہے تھے, کسی کو کوئی مشکل نہیں تھی. امیر المومنین نے اقتدار سنبھالا, وہ جو خلیفہ چہارم سمجھتے تھے چوتھے خلیفہ کے عنوان سے, انہیں بھی مشکلات پیش آئیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین کسی مسئلے میں بھی گول مول بات نہیں کرتے, بہت واضح و روشن بات, اور وہ واضح بات سننے کے عادی نہیں تھے, واضح بات اتنی گران گزرتی تھی ان پر, روشن کسی فرد کے ساتھ مسائل دینی حضرت اس طرح شفافیت کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں ان کے سامنے کہ سب کو اپنا چہرہ نظر آ جاتا, سب کو اپنی پوزیشن معلوم ہو جاتی, سب کو اپنا فریضہ معلوم ہو جاتا, اور اسی وجہ سے علی کو تحمل نہیں کر سکے. اسی وجہ سے بعد میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ زمانے نے اتنا ظلم کیا مجھ پر, اتنا ستم ڈھایا زمانے نے مجھ پر کہ میرا موازنہ و مقایسہ معاویہ کے ساتھ کیا جانے لگا کہ علی حق پر ہے یا معاویہ. آخر یہ کیا دین تھا, یہ کیا مذہب تھا کہ جس میں علی اور معاویہ میں لوگوں کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ ایک فساد مجسم و محض اور ایک حق کے محض, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں, کھوپڑیوں میں الجھن پیدا ہو گئی, پیچیدگیاں پیدا کر دی گئیں. اس طرح کا دین انہیں سکھایا گیا کہ لوگ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ قصور عوام کا نہیں تھا, یہ قصور ان درباریوں کا تھا جنہیں پیسے دے کر ممبروں پہ وہ محرابوں میں کھڑا کیا گیا تھا تاکہ آپ اسی طرح کا دین، مرجعہ دین، مرجعہ نظریات و افکار مرجعہ، یہ لوگوں کے اندر اس طرح تقدیر و قضاء و قدر اور اس طرح توحید و نبوت و امامت اور اس طرح سے قیامت اور دوسرے افکار اس طرح سے پھیلائیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں الجھن پیدا ہو جائے، کسی کو صفا شاہ اپنا فریضہ شفاف معلوم نہ ہو کہ اس وقت میرا فریضہ بنتا کیا ہے، حیرت کی دنیا بنا دے ساری. امام رضوان اللہ علیہ، امام خمینی فرماتے ہیں کہ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں وہ واضح و شفاف دین نہیں بتایا گیا، گول مول دین بتایا گیا، ڈپلومیسی کا دین بتایا گیا. وہ ڈپلومیسی کرو آپ، لیکن ڈپلومیسی کی دنیا میں ڈپلومیسی ہو، دین کی دنیا میں ڈپلومیسی نہیں کرو. مسئلہ پوچھیں، کیا مسئلہ پوچھیں گے؟ اگر یوں ہے تو یوں کر دو، اگر یوں نہیں ہے تو یوں کر دو. بھائی سیدھی بات بتاؤ، بینک کا سود کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اتنے اگر اور مگر اس کے ساتھ لٹکائیں گے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں بلاخر جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر یوں کھاتے ہو، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہو تو پھر جائز ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہو تو جائز نہیں ہے. سیدھا بتاؤ، حرام ہے یا حلال؟ چونکہ خدا نے حرام کو حرام واضح شفاف قرار دیا، حلال کو واضح و شفاف حلال قرار دیا. آپ کہہ دو حرام ہے لیکن ڈرتا ہے، مسئلہ بیان کرنے سے ڈرتا ہے. جب ایک سادہ سا حرام سود کی حرمت بتانے میں اس کو الجھن پیش آتی ہے، سود کی حرمت، تو سکوت کی حرمت بیان کرتے ہوئے اسے زیادہ الجھن پیش آئے گی. جو سود کی حرمت نہیں بیان کر سکتا تو سکوت کی حرمت کیسے بیان کرے گا؟ اس لیے سید الشہداء کو اپنا دفاع کرنا پڑ رہا ہے کہ ایوہ الناس، میں مفسد نہیں ہوں، میں فتنہ نہیں برپا کر رہا. امام خمینی کو اتنا شاہ کے خلاف و امریکہ کے خلاف مبارزہ نہیں کرنا پڑا جتنا ان الجھی ہوئی کھوپڑیوں کے ساتھ مبارزہ کرنا پڑا جنہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ تمدن کے خلاف قیام نہیں ہے، ترقی کے خلاف نہیں ہے، قوم کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فتنہ و فساد نہیں ہے، یہ اصلاح ہے. اس لیے شفاف دین ہو، چونکہ قرآن بہت واضح ہے، بیان و تبیان ہے، نور ہے قرآن. رسول اللہ نے بہت واضح طور پر قرآن کو ذکر کیا ہے. ائمہ اطہار نے بہت جزیات کی حد تک جا کر بہت واضح طور پر دین کو ذکر کیا ہے، لیکن جب ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو الجھا کے پیش کیا، اس کو گول مول کر کے ہم نے پیش کیا. جب گول مول کیا تو بہت سارے شفاف مسئلے بھی مشکوک بن جاتے ہیں. دو کام قرآن نے انجام دیے ہیں. ایک یہ کہ کچھ چیزیں لوگ الگ الگ سمجھتے تھے، قرآن نے کہا یہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہے، انہیں آپس میں ملانا ہے، ان میں جدائی نہیں ڈالنی. رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن و عترت الگ نہیں ہے، دو نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے، ان کے مابین جدائی نہیں ڈالنی. جو جدائی ڈالے گا وہ غلط آدمی ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے. اور فرمایا کہ امت ایک ہے، ایک پیکر ہے، امت کے اندر جدائی نہیں ڈالنی، مومنین کے اندر جدائی نہیں ڈالنی، مسلمین کے اندر جدائی نہیں ڈالنی، خدا پرستوں کے اندر جدائی نہیں ڈالنی. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روکا گیا کہ ان کے اندر جدائی نہیں ڈالنی، یہ سب ایک ہیں. لیکن کچھ چیزیں قرآن نے ساتھ کہا کہ کچھ چیزیں جو تم نے آپس میں ملا دی ہیں انہیں الگ ہونا ضروری ہے. جن دو چیزوں کو ایک ہونا چاہیے اگر ان میں جدائی ڈال جائے تو بھی تباہی ہے. عزیزان، میاں بیوی میں جدائی نہیں ہونی چاہیے، نہ ذہنی جدائی، نہ قلبی جدائی، نہ عملی جدائی اور نہ فزیکلی جدائی. یہ جو باہر بیویاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے اور سال سال دو دو سال باہر رہ کر آتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے نہ دین اجازت دیتا ہے کہ رزق کی خاطر، رزق کو بہانہ بنا کر اپنے لیے بھی درد سر بناؤ، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی. خصوصاً جو جوان ہیں، خصوصاً جو تازہ شادیاں کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، غلط ہے یہ کام، اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اسی سے غیر ضروری دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے. کیا ضرورت ہے اس دباؤ کو برداشت کرنے کی؟ اگر باہر جانا ہے بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، اس کو نہیں لے کر جانا چاہتے خود اس کے پاس رہو ادھر، یہ آپ نے حلقہ عقد میں لیے تاکہ رفیقہ حیات ہے، نہیں ہے کہ موبائل پر صرف رابطہ ہو. البتہ باہر جا کر بھی ان کی مشکل ختم نہیں ہوتی، بعض لے جاتے ہیں باہر ایک ملک میں مومن دو زوج و زوجہ، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مصروف ہیں، دونوں جاب کرتے ہیں، شفٹیں بھی الگ الگ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ویکینڈ میں اتوار کے دن ناشتے پہ ملاقات ہوتی ہے ہماری دونوں کی. وہاں جا کر بھی مشکل الجھن پیدا دور نہیں ہوتی ان کی. میاں بیوی میں دوری نہ ہو، ان کو حتماً ایک ساتھ رہنا چاہیے. اولاد میں اور والدین میں دوری نہ ہو، ان کو ساتھ رہنا چاہیے. مومنین میں آپس میں دوری نہ ہو، ان کو ساتھ رہنا چاہیے. خاندان کے افراد میں دوری نہ ہو، قطع رحم گناہ ہے، جرم ہے صلہ رحمی. اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اس کو توڑے گا وہ مجرم ہے. الذین یقطعون، جو لوگ توڑتے ہیں ہر اس چیز کو، مما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی کچھ چیزوں کا امر دیا ہوا ہے خدا نے جوڑنے کا، وصل کرنے کا، کہ یہ حتماً آپس میں مربوط رہے. خاندان کے افراد بولتے نہیں، دو بھائی بات چیت نہیں کرتے آپس میں، دو پڑوسی بات چیت نہیں کرتے آپس میں، گھر کے اندر خواتین ساس بہو میں بات نہیں کرتی آپس میں، وہ یہی گناہگار ہیں، یہی مجرمانہ معاشرہ یہی ہے کہ جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا انہیں توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں برکت نہیں آتی گھر میں، کیسے برکت آئے، نوست ساری. وہ پھر جنتری میں کہتے ہیں منگل ناس ہے، منگل نہیں ناس ہے، یہ منگل خان ناس ہے، یہ منگل بیگم ناس ہے، جنہوں نے ان چیزوں کو آپس میں توڑ دیا جس کا ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا. اور یہ دائرہ بہت وسیع ہے عزیزان، یہی دین ہے ہمارا. فقط وضو تیمم کے مسائل پڑھ کے خوش نہ ہو جائے کہ دین سیکھ لیا ہم نے، یہ چیپٹر ضرور پڑھو، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑو مت، اسے توڑ کے نہ بیٹھو، ورنہ برکت تمہاری زندگی سے اٹھ جائے گی. حتی بعض انہیں جوڑنے والی چیزوں کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا تمہاری عمریں کم ہو جائیں گی، تمہارے خاندانوں سے برکتیں نکل جائیں گی، فساد تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا. ان کو جوڑ کے رکھو کہ خاندانی صلہ رحمی ایک اس کا نمونہ ہے. اس کے بعد جن جن چیزوں سے، یہ دائرہ بہت وسیع ہے، صرف رشتہ داروں کی حد تک نہیں ہے، اپنے رہبروں کے ساتھ ایک تعلق جو جوڑنے کا کہا گیا ہے، وہ اپنے ولی امر کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کے رکھو. اور خدا نے ان کو بھی مجرم قرار دیا ہے کہ جو اس رابطے کو توڑ دیتے ہیں. یوں تو نہیں کہ ہم جیسے مرضی ہے جس کے ساتھ رابطہ رکھ لیں رکھ لیں، آپ اللہ نے بتایا ہوا کہ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہونا چاہیے. یہ تعلقات ٹوٹے ہوئے اگر ہوئے نقصان ہے تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ایک موضوع ہے، ابھی میں نے ضمنی تذکرہ کیا کہ یہ پہلو نظروں میں رہے آپ کے، کہ ہمیں دین کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے جوڑ کے رکھنی ہے، انہیں توڑنا نہیں ہے، اور ان کے خطرے بھی بتائے کہ ان کے توڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو بھی روکنا ہے آپ نے کہ نہ توڑیں. کچھ ایسے لوگ ہیں منحوس جو انہی رابطوں کو توڑنے میں مشغول ہیں، انہی رابطوں کو توڑنے میں مشغول ہیں. اب میں اس کا امام ہادی علیہ السلام کی زبان سے اس کا نام بتاتا چلوں جو یاد رہے گا آپ کو. امام رضا علیہ السلام جب منصب امامت پہ فائز ہوئے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد، اس وقت بعض افراد جن کے پاس بیت المال تھا، امام افتم کے وکیل کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا چونکہ امام زندانوں میں تھے، مشکلات تھی، یہ پیسہ انہوں نے امام تک نہیں پہنچایا، اپنے پاس جمع رکھا انہوں نے. جب امام علیہ السلام امام ہاشم منصب امامت پر فائز ہوئے تو انہوں نے ان سب کو بلایا کہ اپنے اپنے علاقے کا خمس و بیت المال و سب جمع کروا کر ادھر. ایک شخص اس میں ایسا تھا جس نے انکار کر دیا، بہت سارے تھے، ایک میں نام لے رہا ہوں، اس نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جمع کراتے. بارگاہ امام علیہ السلام نے اصرار کیا، اس سے پہلے کہ امام کچھ اقدام کرتے اس کے خلاف، اس نے اقدام کیا، اس نے امام علیہ السلام کی امامت کا ہی انکار کر دیا، کہا میں آپ کو امام ہی نہیں مانتا. اس کا نام ہے علی ابن حمزہ بطائنی، حدیث کے راویوں میں بھی ہیں ابھی ان کے نام سے، چونکہ پہلے ٹھیک آدمی تھا، سابقہ ائمہ سے روایات بھی نقل کی ہوئی ہیں انہوں نے، لیکن امام ہاشم کے مقابلے میں ڈٹ گیا یہ شخص. امام ہاشم کا وکیل امام ہاشم کے مقابلے میں ڈٹ گیا، چونکہ پیسہ تھا بہت زیادہ اس کے پاس بیت المال کا، اسے معلوم تھا یہ لے لیں گے مجھ سے یا وکالت سے ہی نکال دیں گے. ڈٹ گیا، کہا میں نہیں مانتا آپ کو. اور پھر اس نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی جسے فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے. یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام ہاشم فوت نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، امام آخر الزمان ہیں اور ظہور کریں گے، اور انہوں نے ابھی زندہ ہیں، مجھے اپنی وکالت دائمی ہمیشہ کے لیے دے دیے، میں امام ہاشم کو امام ہی نہیں مانتا. کہا امام ہاشم آخری امام ہے، کوئی اور امام بعد میں نہیں آئے گا. اور یہ فرقہ بنا کر اس نے امام ہاشم کے خلاف اس نے مبارزہ شروع کیا، اور پھر یہ گروہ بڑھ گیا. باقی ائمہ جو آئے، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام و امام عسکری علیہ السلام، ان تین ائمہ کو اس فرقے نے ان تین ائمہ کو بہت ستایا، بہت ستایا. یعنی بنو عباس ایک طرف سے اور اندر سے یہ فرقہ، یہ شاخ جو بن گئی تھی، اس نے بہت ستایا. ایک شخص اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا، آنا جانا تھا، رفت و آمد تھی، تو امام علیہ السلام کے پاس آ کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا کہ یہ لوگ، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور ہمیشہ یہی موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی آپ کی امامت کے شبہات تمہارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو یہ ترویج کرتے ہیں کہ یہ ائمہ نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم ہے اور موسیٰ کاظم کے بعد کوئی امام نہیں ہے، جس طرح اسماعیلیہ امام ششم پہ رک گئے، ایک فرقہ امام ہاشم پہ رک گیا. یہ تاریخ تشیع میں ہے، یہ ایک امامی، دو امامی سے امامی، چار امامی، دوازدہ امامی تک موجود ہیں. خوب انہوں نے کہا کہ آپ کی امامت کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں. امام علیہ السلام نے بڑا خوبصورت نام اس کا لیا، بہت جالب، اور اس کو ابھی ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، آج اس کی زیادہ نقصان دہ ہیں جو امام نے اس وقت بتایا. امام نے فرمایا کہ اس ممتورہ سے اجتناب کرو، اس فرقے اور اس گروہ سے اجتناب کرو. ممتورہ، میم میم توئے وو رے گولتے، ممتورہ مطر سے ہے، مطر باران کو کہتے ہیں، ممتورہ اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے اور بھیگ جانے کے بعد پھر اندر لوگوں کے اندر آ کر اپنے جسم کو جھاڑتی ہے، جھٹکتی ہے، اور اس کا پانی چاروں طرف، نجاست کے قطرے چاروں طرف پھیلتے ہیں اور سارے ماحول کو آلودہ اور نجس کر دیتی ہے. سمجھ گئے نا؟ کتیا جو باہر کھڑی ہوئی ہو، آوارہ کتیا، بارش میں بھیگ جاتی ہے، بھیگ جانے کے بعد پھر اندر کسی کمرے میں آ جائے، کسی لوگوں کے مجمع میں آ جائے اور وہاں آ کر اپنے جسم کو جھٹکے اور اس کے نجاست کے قطرے چاروں طرف لوگوں کے لباس پر اور کپڑوں پر پڑ جائیں، اس کو ممتورہ کہا. امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہے، یعنی یہ فرقہ نجس کتیا کی طرح ہے جو اپنے ناپاک افکار تمہارے درمیان بیٹھ کر اس کو جھٹکتا ہے اور آپ کے اور آپ کے جوانوں کے ذہن خراب کرتا ہے. کہا خبردار اس ممتورہ کے پاس مت جانا، اس سے ہوشیار رہنا. اور یہ آج عزیزان، وہ ایک ممتورہ تھا، آج ہزاروں ممتورہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر ناپاک بارشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ خود بھی نجس اور ان کے اوپر نظریات و افکار کی ناپاک بارش بھی ہوئی ہے، اور وہی نجاست لے کر ہماری محفلوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جھٹکتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، اور پھر اس سے ہماری قوم، ہمارے جوانوں کے ذہن اس سے آلودہ ہو جاتے ہیں. امام ہادی فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو، اپنی ان پاکیزہ جگہوں پر، پاکیزہ محافل میں، پاکیزہ مسجدوں اور پاکیزہ محفلوں کے اندر ممتورہ کو مت آنے دینا۔ ممتورہ یعنی جو نجس افکار پھیلاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ ہیں موجود جو آ کر تخریب کرتے ہیں، ایسا دین پھیلاتے ہیں، دین کے نام پر ایسی نفرت پھیلاتے ہیں۔ یہ موضوع میں نے ضمن عرض کیا کہ وہ کام جن کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑیے مت۔ اس وقت ممتورہ فعال ہے، اس وقت بھی ممتورہ ہر جوڑنے والے کو نہیں کہتے، توڑنے والے کو نہیں کہتے۔ امام ہادی علیہ السلام نے ممتورہ اس گروہ کو کہا جو امت کو اپنے امام اور اپنے راہبر سے توڑے، امام اور امت کا رابطہ توڑے، امت اور راہبر کا رابطہ جو لوگ توڑ رہے ہیں، اسے امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہے، یہ ناپاکی اور نجاست پھیلا رہے ہیں۔ اور ممتورہ زدہ لوگ پھر جن کے اوپر یہ نجاست کے قطرے پڑے ہوئے ہیں وہ متاثر ہیں۔ پاک کریں اپنے آپ کو، غسل کریں، توبہ کریں، ممتورہ کے افکار جھٹک دیں، اور خدا نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑیں، انہیں توڑے مت۔ عزیزان، کچھ رشتے ایسے ہیں جنہیں خدا نے کہا توڑو ان کو۔ جامع ہے دین، یوں نہیں کہ آدھی بات کی آدھی نہیں کی۔ کچھ رابطے ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو توڑو، ان کو برقرار نہیں رکھنا۔ یہ جو مخلوط کر دیا گیا ہے بہت کچھ، حق و باطل، اس کو الگ کرو، انہیں جدا کرو ایک دوسرے سے۔ ماجونے نہیں لو، کھاؤ دینی ماجونے، مذہبی ماجون، خالص دین ناپ۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا دین حقیقی، اس کا نام رکھا اسلامی ناب، ناب یعنی خالص۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں جس کو کہا مشرب ناب، چبایت ماردرا تب اے بلندی، مشرب نابی دل گرمی، نگاہ پاک بینی جان پر سوزی۔ ایک مرد کو، ایک مرد بننے کے لیے، انسان کامل و انسان درست بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں اس کو چند چیزیں چاہیے، چبایت ماردرا۔ ایک انسان کو مرد کامل بننے کے لیے، نامردوں کا نسخہ نہیں ہے یہ کہ نامرد بننے کے لیے کیا چاہیے، وہ نامرد بننے کے لیے غار چاہیے، گھر چاہیے، سکوت چاہیے، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، نامرد آسانی، انسان آسانی سے بن جاتا ہے۔ لیکن مرد بننے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا مرد بننے کے لیے تب اے بلندی، ہمت بالا، ہمت عظیم، اور پھر اس کے بعد مشرب نابی، مشرب ناب چاہیے، دین خالص چاہیے، ایک خالص و شفاف و زلال مذہب چاہیے اس کے لیے، نہ آلودہ نہ مخلوط، ناب مشرب چاہیے اس کے لیے۔ دل گرمی، ایک پر امید دل ہو اس کا، اور نگاہ پاک بینی و جان پر سوزی، ایک بے حس روح نہ ہو، حساس، درد مند اور احساس ذمہ داری کرنے والی جان اس کے اندر موجود ہو۔ اگر یہ چیزیں مل جائیں یہ انسان بن جاتا ہے انسان کامل۔ یعنی شفاف دین، اللہ نے ہمارا رزق شفاف دین بنایا ہے، ناب اسلام ہمارے لیے خدا نے مقرر کیا ہے، ناب نازل کیا، ناب یعنی خالص۔ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، مانوس ہو جائیں ان اصطلاحات کے ساتھ۔ ایک مجلس میں عادت بھی ہو گئی ہے ابھی، اور کسی حد تک ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ میں نے بار بار لفظ استعمال کیا امام خمینی، امام خمینی، تو انہوں نے کہا جی یہ بانی جو ہے یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کو امام خمینی امام کیوں کہتے ہیں۔ اب بعض توجیہ میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو بر امام سے پھر جا کر دلیل لاتے ہیں، امام خمینی کی اللہ وسلم، عموماً ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے جب ان پر ایسا اعتراض ہوتا ہے یا کہیں بھی کرتے ہیں تو وہ دلیل کے طور پر بر امام کو لے کر آتے ہیں، امام خمینی کو امام کہنے کے جواز پیدا کرنے کے لیے دلیل بر امام سے لینا۔ بر امام سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دیا، فقط یہ احساس کیا کہ آج تک انہیں کسی نے یہ لفظ سنایا نہیں ہے، یہ نامانوس ہے ان کے لیے، نہیں سنایا گیا، ان کا قصور نہیں ہے، انہیں بتایا نہیں گیا۔ خب اب وہ مجبور بھی تھے، خود بانی مجلس بھی تھے، ظاہر مجلس ترک بھی نہیں کر سکتے تھے، بامروت بھی تھے، مجھے بھی مجلس سے نیچے اتار نہیں سکتے تھے، لہذا انہیں مجبوراً سننا پڑا. جب 10 دن سنا انہوں نے تو پھر حساسیت ان کی ختم ہو گئی کہ اب خود بھی امام خمینی نہیں کہتے ہیں. وہی بزرگوار جو پہلے حساسیت رکھتے تھے اب خود بھی کہتے ہیں امام خمینی. یعنی بعض چیزیں عزیزان ہمیں سنائی نہیں گئی ہیں، جو کچھ ہمیں سنایا گیا وہ ہمارے ذہنوں پر موجود ہے، ہم نے وہ اصطلاحات رٹی ہوئی ہیں، اپنی زبان کی نہ بھی ہو دین کی، قرآن کی بھی اصطلاحات ہمارے روزمرہ استعمال میں آنی چاہیے. قرآنی زبان ہمارے معمول کی زبان ہونی چاہیے، دین کی زبان ہمارے تبادلے افکار کی زبان ہونا چاہیے، اس کو استعمال کریں روزمرہ اپنے اندر. اس لیے جان بوجھ کر یہ ناب کا لفظ خالص کے بجائے ناب ہی استعمال کر رہا ہوں، تاکہ فکر امام سے آشناتار ہو جائے، مانوستار ہو جائے ہمارے جوان. اسلام ناب، خالص اسلام کی ضرورت ہے، شفاف اسلام کی، نہ مخلوط اسلام. معجون نہیں چاہیے، یہ معجون نے نشے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ معجون نے دنیا کو مست کیا ہوا ہے. معجونی دین کی وجہ سے حسین اپنا دفاع امت کے سامنے کر رہے ہیں، اے امت، اے لوگوں، حسین کی وصیت پڑھو کہ میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، میں فتنہ پھیلانے نہیں جا رہا، میں ظلم کرنے نہیں جا رہا. یہ تمہیں کس نے ذہن میں ڈال دیا کہ یزید کے خلاف آواز اٹھانا شر پھیلانا ہے؟ یزید کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے یہ فتنہ کرنا ہے، ہرج و مرج کرنا ہے، شہر کا ماحول دھرم برم کرنا ہے، یا امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے؟ یہ کس دین نے بتایا؟ یہ معجونی دین. معجونی دین یعنی مخلوط، جس میں بہت ساری چیزیں گول کے اور گھوٹ کے معجون ہوتی ہے نا، وہ پستہ بادام وغیرہ 14 مسالے گھوٹ کے گھول کے ان کو معجون بنا کے دے دی جائے کسی قوم کو، پیتے گٹا گٹ اور پھر مست ہو جاتے ہیں. یہ معجونی دین ہمیں سکھایا گیا، اس معجونی دین میں ہمیں ہر چیز اب مشکوک نظر آ رہی ہے. ہمیں حزب اللہ کا عمل مشکوک نظر آ رہا ہے، ہمیں حماس کا عمل مشکوک نظر آ رہا ہے. یعنی سید الشہداء سے یہ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں، معجونی دین کے سوال اور ہوتے ہیں. معجونی دین یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا، پھر کیوں قیام کیا؟ وہ یہ معجونی دین کا سوال ہے. اسلام ناب اگر ہوتا تو اسلام ناب کا سوال یہ نہیں ہے، اسلام ناب کا سوال یہ ہے کہ وہ جو نہیں گئے مکہ و مدینہ میں بیٹھے رہے، جو کوفہ و بصرہ میں لیٹے رہے، جو مصر و یمن میں چپ سات کے بیٹھے رہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ کیوں نہیں اٹھے؟ ناب اسلام اور ذہنیت بناتا ہے، معجونی اسلام اور ذہنیت بناتا ہے، ملاوٹ والا اسلام اور ذہنیت بناتا ہے. کچھ چیزوں کو قرآن نے کہا کہ جدا کرو ایک دوسرے سے، اور سید الشہداء نے انہی راستوں کو جدا کرنے کے لیے شہادت پیش کی، واقعہ کربلا، تاکہ قیامت تک اب آنے والے باضمیر انسان میزان انہیں مل جائے. کربلا میزان ہے، حق و باطل کی جدائی کا میزان ہے. دیکھنا ہے اگر حق پر کوئی ہے انسان یا نہیں، راہ سید الشہداء پر چل رہا ہے یا نہیں. ممکن ہے اہل کوفہ کی طرح دل میں محبت ہو حسین کی، لیکن راہ چلنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ دیکھنے کے لیے حق پر وہ ہے جو سیرت سید الشہداء پر عمل کرے. کن کن چیزوں کو قرآن نے کہا کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کو توڑنا ہے، جو چیزیں ملا دی گئی ہیں انہیں دور کرنا ہے ایک دوسرے سے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک، مومن و فاسق، مومن و مومن ان کو جوڑنا چاہیے، انہیں توڑنا نہیں ہے. مومن اور مومن میں رابطہ، دو مومن میں رابطہ یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی بھی وجہ سے نہ ٹوٹے. اگرچہ خناس آتے ہیں توڑتے ہیں ان رابطوں کو، ممتورا آ کر ان رابطوں کو توڑتا ہے، ممتورا اپنے راہبر سے امت کو جدا کرتا ہے، ممتورا امت کے گروہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، لیکن ان رابطوں کو جوڑنا ہے. اور کچھ رابطے جو جڑے ہوئے ہیں، جو بھائی بنے ہوئے ہیں، دین یہ کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دو بھائی کہاں سے بن گئے؟ مومن و فاسق آپس میں بھائی کہاں سے بن گئے؟ مومن و فاسق ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ قرآن مجید نے متعدد آیات میں ان رابطوں کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں نہیں جوڑنا آپس میں، یہ توڑنے چاہیے. اگر کہیں مربوط ہیں، بنے ہوئے ہیں، تو کوشش کرو ان رابطوں کو توڑو. اگر تمہارے رابطے ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو اپنے توڑو. اگر کسی اور نے بھی ان کے ساتھ رابطہ پیدا کیا ہوا ہے ان کو توڑو. یہ رائے جدا ہونی چاہیے، یہ رائے الگ ہونی چاہیے، یہ نہ کبھی بھی ملے آپس میں. اگر یہ دونوں راستے مل گئے، یہ دونوں طبقے مل گئے، تباہی پھیل جائے گی. اس لیے گول مول دین میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جوڑنا ہے، یہ توڑنا ہے، اس کو جدا کرنا ہے ایک دوسرے سے. فخر کرتے ہیں بسا اوقات ان رابطوں کے اوپر. میں ایک دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں قرآن مجید سے، قرآن کن رابطوں کو کہتا ہے توڑو اور کن رابطوں کو کہتا ہے جوڑو. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کل سے انشاءاللہ باقی اس سلسلے کا حصہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد. آیا 16 میں سورہ مبارکہ رعد میں، سورہ رعد کی آیات 16 میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والارض، اس سے پہلے تذکرہ ہے، وقت نہیں ہے میں سیاق ملاؤں، مر رب تو آیات کا آپس میں انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے جا کر. قل من رب السماوات والارض، قل اللہ، کہو کہ کون ہے زمین و آسمان کا رب، پتہ ہونے کہ اللہ. قل اف اتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اگر زمین و آسمان کا رب خدا ہے تو پھر ان کو اپنا رب کیوں مانا ہوا ہے جن کے اختیار میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ ان سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیں گے جو خود محفوظ نہیں. یہ شرک ہے، شرک عملی، جو خود ڈرتے ہیں، جو خود گھروں سے باہر نہیں آ سکتے، آپ انہیں کہتے ہو یہ ہمیں بچائیں آ کر. قل، اب قرآن مجید نے وہ رشتے جو حتمن ٹوٹنے چاہیے، نہیں ملنے چاہیے آپس میں، جو راہیں جدا ہونا چاہیے، وہ ذکر کیا. قل حل یستوی العمی والبصیر، پوچھو ان سے کہ کیا نابینا اور بینا ایک جیسے ہیں، مساوی ہیں؟ نابینا سے مراد یہاں پر دل کا اندھا ہے، قرآن کی آیت ہے بعد میں کہ نابینا جب قرآن نے استعمال کیا ہے تو وہ نہیں جس کی ظاہری آنکھیں، یہ آنکھیں اس کی نہیں ہے یا مادرزاد یا کسی حادثے کی وجہ سے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ جا کر کہ آما و نابینا وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا وہ ہے جس کا دل ہے لیکن اس سے کام نہیں لیتا، اسے سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ نابینا ہے. لا تعمل ابصار، بصر ان کی اندھی نہیں ہے بلکہ وہ قلوب ان کے اندھے ہیں جو ان کے دلوں اور سینوں کے اندر موجود ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، ام کیا اعمى و بصیر، بینا و نابینا یعنی نافہم اور بابصیرت، یہ ایک جیسے ہیں؟ بابصیرت و بے بصیرت یہ ایک جیسے ہیں دونوں؟ جس قوم کے اندر یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں اس کے اندر معجونی دین آ جاتا ہے. کبھی بھی بابصیرت اور بے بصیرت کو ایک جیسا نہ سمجھو، نہ کہو کہ یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. اور کبھی کبھار ایسے تذکرے باہم کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین نے جب شمشیر لگی تو فرمایا فزت برب الکعبہ، لیکن جب امیر المومنین کے ساتھ نااہلوں کو ملایا گیا امیر المومنین کی دعائی نکلی، فریاد نکلی، فیا للہ وللشورا، اللہ کے ہاں دعائی اس شورا کے ہاتھوں کہ مجھے نالے نااہلوں کے اندر بٹھا دیا، بولا میں ان کے، مجھے ان سے کیا کام، میں ان کے درجے کا تھا، میں ان کے ساتھ شمار ہوتا ہوں. یہ سب سے بڑا درد تھا امیر المومنین کا کہ مجھے کن لوگوں کی ردیف میں بٹھا دیا، کن لوگوں کی صف میں بٹھا دیا. بس اوقات آ کے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں امیر المومنین فلاں 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 فلاں، اب دیکھو پہلے کون سی ردیف ہے، کون سی صف ہے، کہاں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے ہمیں. بس یہ بس اوقات بے بصیرت و با بصیرت دونوں کو یکجا کر دیتے ہیں. یہ کوتاہی ہے، یہ غلطی ہے. جب بھی با بصیرت کا ذکر کرو اس کے ساتھ بے بصیرت کا تذکرہ نہ کرو، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آیا عامہ و بصیر ایک جیسے ہیں؟ جب نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ایک کرتے ہو ان دونوں کو، کیوں ایک جیسا ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہو، کیوں بصیر با بصیرت و بے بصیرت میں فرق نہیں کرتے؟ یہی چیزیں امت کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. قرآن کہہ رہے کہ ظلمات و نور ایک جیسی ہیں، اندھیرا اور نور، تاریکی اور نور ایک جیسے ہیں. ہے کوئی ایسا جو کہے کہ ظلمت و نور ایک جیسی ہے؟ ممکن ہے یہ ظاہری نور اور ظلمت میں کہے کہ نہ فرق ہے اس میں. اب اگر یہ فرق ہے تو پھر اپنی زندگی میں، نظریاتی زندگی میں، مذہبی زندگی میں، عملی زندگی میں پھر کیوں دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے؟ پھر کیوں تاریک نظریے کو نورانی نظریے کے ساتھ ملاتا ہے؟ پھر کیوں تو اس نظام کو، تاریک و ظلمانی و ظلم کے نظام کو نورانی نظام کے ساتھ ملاتا ہے؟ پھر کیوں تاریک و ظلمانی افراد کو نورانی افراد کے ساتھ ملاتا ہے؟ پھر کیوں ظلمانی راستوں کو نورانی راستوں کے ساتھ ملاتا ہے؟ پھر کیوں کہتا ہے یہ سب ایک جیسے ہیں؟ اگر ظلمت و نور ایک جیسی نہیں ہے، یعنی ایک جیسی نہیں ہے، یعنی ایک جیسا نہ سمجھو، ایک جیسا رویہ نہ اپناؤ نور و ظلمت کے بارے میں. نور نور ہے و ظلمت ظلمت ہے، اس کو اپنی عملی زندگی کا منشور بنا لو کہ کبھی بھی نور کو ظلمت کے ساتھ نہیں ملانا، مخلوط نہیں کرنا. قرآن روک رہا ہے ہمیں کبھی بھی با بصیرت و بے بصیرت کو ایک نہیں ملا کرنا، اور کبھی بھی نور و ظلمت کو ایک نہیں کرنا ہم نے. اب یہ جرت اگر آ جائے، یہ فہم آ جائے کسی کے اندر، یہ کربلا کا راستہ ہے. کربلا قرآن کے ان اصولوں کو واضح کرنے کے لیے تھا، یہی راستے مٹ گئے تھے. یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لوگوں کو، نور نظر نہیں آ رہا تھا اور ظلمت نظر نہیں آ رہی تھی. یعنی بنو امیہ اور اہل بیت کے درمیان انہیں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، سید الشہداء اور یزید میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ سید الشہداء کو اپنا دفاع کرنا پڑ گیا کہ لم اخرج اشر ولا بطرا، میں تو شر پھیلانے نہیں جا رہا، میں تو ہرج و مرج کے لیے نہیں جا رہا، یہ کیا باتیں تم کر رہے ہو. ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خلق قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بتا دو ان کو کہ خدا خالق کل شيء ہے. یہ ایک نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، ایک ہی آیہ کے اندر دو چیزیں جس کو قوم نے، امت نے مخلوط کیا ہوا تھا. خدا فرما رہا ہے کہ ہرگز ان دونوں کو ایک نہ سمجھنا. عزیزان یہ دو آیات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں، بعض روایات میں ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت کسی کو سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرے وہ نجات یافتہ انسان ہے. کسی مولانا نے یہ آیت پڑھی، ایک مومن بہت خوشحال ہوا، اس نے کہا میں تو نجات پا گیا ہوں. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک آیت پر میں نے سختی سے آج تک عمل کیا ہے، اور وہ ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. نماز آج تک نہیں پڑھی میں نے، میں تو نجات یافتہ ہوں. یقین جان لے اگر ایک آیت پر عمل کر لیں ہم اسی ایک نسخے پر. بعض شارٹ کٹ پوچھتے ہیں، شارٹ کٹ بتاؤ ہمیں. وہ جعلی شارٹ کٹس نہ لیں، اصلی قرآن نے بھی شارٹ کٹس بتائے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس آ کر کہا حضرت مجھے طولانی وہ تفصیل وہ چیزیں لمبی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، بس ایک نسخہ بتائے میں نجات پا جاؤں. حضرت نے سورہ زلزال کی آخری آیات دو اس کے سامنے پڑھی، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اس نے کہا کافی ہے ہمارے لیے, سمجھ گیا ساری بات میں. یعنی جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ دیکھے گا قیامت میں موجود ہوگی, اور جو ذرہ برابر شر و برائی کرے گا وہ بھی موجود ہوگی. کہا میں سمجھ گیا ساری بات. واپس جانے لگا, کچھ ایسے حافظ قرآن تھے وہ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو دو آیات سنی اس نے, اور خوش ہو کے چلا گیا کہ ساری بات سمجھ گیا. ان کی تمسخر آمیز ہنسی دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہ لقد رجع الرجل فقیا, یہ فقی بن کر جا رہا ہے, اسے سارا دین سمجھ میں آ گیا ہے. یہ سارا دین سمجھ گیا ہے, یہ کوڈ تھا دین کا, یہ کوڈ ہے, شارٹ کٹس نہیں ہے, یہ فولڈر ہے, یہ فولڈر ہے. فولڈر اس کو کہتے ہیں نا, لپٹی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے, کھولو تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. یہ فولڈر ہے دین کے جنہیں ہم شارٹ کٹس سمجھتے ہیں. یہ ایک آیا, یہ فولڈر ہے دین کا. اگر یہ ایک سمجھ میں آ جائے عزیزان, یہ ایک نسخہ سمجھانے کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے کہ نور و ظلمت ایک نہیں ہے, با بصیرت و بے بصیرت ایک جیسے نہیں. یہ ایک نقطہ. ابو سعید ابو الخیر جو بہت نامی گرامی اور عرفاء میں سے تھے, انہوں نے آئے مجلس پڑھنے کے لیے, لوگوں کے اندر جگہ کم پڑ گئی. سٹیج سیکرٹری نے اٹھ کے اعلان کیا کہ ذرا آگے آگے آ جائیں, سب کو کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. لوگ کھڑے ہوئے, اٹھ کے ایک ایک قدم آگے آئے. ابو سعید ابو الخیر ممبر پر بیٹھے جا کر, اور جا کر لوگوں سے کہا کہ مجلس میری ختم ہوگی, چونکہ میں بھی یہی کہنے آیا تھا آپ کو, میں بھی یہی مجلس پڑھنے آیا تھا, وہ مجلس ساری ختم ہو گئی. یعنی میں یہی کہنے آیا تھا کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر جس مقام پر ہے اس وقت, جس مرحلے میں ہے معرفت و عمل کے لحاظ سے, بس وہاں سے ایک ایک قدم آگے آ جائے. میں یہی کہنے آیا تھا کہ ایک قدم وہاں سے آگے آ جاؤ, وہاں پر پڑاؤ نہ ڈالو, رک نہ جاؤ وہاں پر. کہ میں بھی یہی کہنے آیا تھا. یہ دین کے فولڈر ہے, ان کو کھولیں پورا دین ہے ان کے اندر موجود. کہ نور و ظلمت کو کبھی ایک جیسا نہ سمجھو. اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر, عزیزان ہم نے سمجھا ہوا ہے, توجہ نہیں ہے, یا ظلمت کو بھی نور سمجھتے ہیں یا نور کو بھی ظلمت سمجھتے ہیں. اس وجہ سے نور و ظلمت ملے ہوئے ہماری زندگیوں میں. اگر نہ ہوتے ملے ہوئے, ہمیں ماجونی مذہب نور و ظلمت دونوں ملا کر نہ پیش کیا گیا ہوتا, وہ فقط نورانی مذہب پیش کیا گیا ہوتا, آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. یہ ظلمت کی ملاوٹ کی وجہ سے یہ مشکل بنی ہوئی ہے ساری. کہ آج دنیا اسلام, اندھی دنیا اسلام, نابینا دنیا اسلام, وہ بے بصیرت دنیا اسلام, جس پر حکمران سارے شیاطین کے مہرے اور امتیں ان کے سامنے سرنگون اور سر تسلیم خم. یہ ظلمت و نور ملے ہوئے ہیں, لہذا ہماری یہ حالت ہے, یہ گردنیں جھکی ہوئی ہماری, یہ اسی لیے ہیں کہ نور و ظلمت کو ایک جب سمجھا ہوا ہے ہم نے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار, نور و ظلمت کو کبھی نہ ملانا, ایک نہ سمجھنا. تو کربلا نور و ظلمت کی جدائی کا راستے کا نام ہے, اسی کا رسم نہیں ہے. عاشورہ و عزاداری رسم نہیں ہے, مکتب ہے, مکتب نور, جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کبھی بھی ظلمت کے راستوں پہ نہ چلے انسان. اجتماعی زندگی ہو, انفرادی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, علمی زندگی ہو, مذہبی زندگی ہو, کبھی بھی نور کو ظلمت کے ساتھ نہ ملاؤ. کسی بات میں بھی, کسی سماعت میں بھی نور و ظلمت ایک نہ ہو. ہر ایک کو اپنا کہیں کہ یہ بھی مومن, یہ بھی مسلمان, یہ بھی اچھا, وہ بھی اچھا, سب آسمان کے ستارے ہیں ایک جیسے. کچھ ظلمانی ہیں, کچھ نورانی ہیں, ان نورانیوں کے پیچھے چلنا ہے ہمیں. وہ عاشورہ اسی نورانی راستے سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے برپا ہوا, جو ظالموں کی طرف سے. ظلم و ظلمت ایک ہی ماں کے دو فرزند ہیں نا, ظلم و ظلمت ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی اساس ہے, ایک ہی جڑ ہے دونوں کی. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ انی لا ارى الموت الا سعادتن والحیات مع الظالمین الا برما. حسین نورانی و حسین نور کس طرح ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے؟ سید الشہداء کا مذہب سمجھوتے کا مذہب نہیں تھا، معجونی مذہب نہیں تھا کہ ٹھیک ہے یزید دمشق میں حکومت کرے، میں مدینے میں عبادتیں کرتا ہوں، میں مکہ میں حج کرتا ہوں. نہ، ممکن نہیں ہے کہ حسین یزید کے سامنے چپ ہو جائے، ساکت ہو جائے، سر تسلیم خم ہو جائے، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے. یہ کربلا ہے، یہ راستہ امتوں کو سکھانے کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا. عزیزان، نہ یہ کہ عزاداریاں بھی ہو جائیں اور عاشوروں پہ عاشورے بھی گزرتے جائیں اور پھر ظلمت کے ساتھ نور کا مخلوط ہونا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور ہم خوش ہوں کہ اپنے عبادات سے کچھ ثواب مل رہا ہے، تاریکی شاید بڑھتی جا رہی ہو. آج کے غزہ کے حالات نے یہ بتا دیا کہ کس قدر غلط مذہب دنیا کو سکھایا گیا، وقت معجونی اسلام و گول مول اسلام سکھایا گیا. ایک عرب سے زیادہ مسلمان اور ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے 1300 سے زیادہ انسانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور پڑوس میں رہنے والے عرب حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی. پاکستان کی حکومت نے ایک ظاہری نام رکھنے کے لیے بیان تک نہیں دیا. پارلیمنٹ نے گول مول سی بات کی ایسے ہی، لیکن حکومت نے، کابینہ نے کچھ بھی نہیں کہا، مذمتی بیان بھی نہیں دیا. کس قدر تاریکی و ظلمت ہے. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یزید کے گورنر و یزید کے مہرے، یزید زمانہ کے مہرے ڈرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بیان دیا اسرائیل کے خلاف تو یزید ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اس کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر اپنا ضمیر فروخت کر دیا. عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باطل حکومتوں اور امتوں کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. حسین کا راستہ یعنی یزیدیوں سے اپنا راستہ الگ کرنے کا نام عاشورہ ہے، جدا کرنے کا نام عاشورہ ہے. اگر شہنشاہ سے امام اپنا راستہ الگ نہ کرتے تو جس طرح باقی گردنیں امامے سمیت جھکی ہوئی تھیں، شاہ کے سامنے امام بھی ان میں سے ایک مولانا ہوتے، ان کی گردن بھی جھکی ہوتی. اور یہ گردنیں کسی کام نہیں آتی. وہ گردنیں جو کٹی ہوئی نوک سنا پر تھیں، وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جھکی نہیں ہے. کٹی ہوئی گردنیں اس بات کی علامت ہے کہ یہ جھکی نہیں ہے. اس لیے بہت عظیم گردنیں ہیں، بہت عظیم سر ہیں. وہ سر بہت عظیم ہے، اگرچہ اس کے ساتھ لعین گستاخی کر رہا ہو، لیکن وہ سر بہت باعظمت سر ہے. سید ساجدین اسی لیے شام کا ذکر سن کے روتے تھے، شام کا تذکرہ کر کے روتے تھے کہ شام میں بہت دردناک مناظر سامنے آئے. جب اسرا کو دربار میں حاضر کیا گیا، حاضر کر کے اس لعین نے سر اقدس سید الشہداء طلب کروایا، تشت میں سر لایا گیا، اور اس سر سے جب رومال ہٹایا گیا، وہ کٹی ہوئی رگیں، وہ محاسن جن پہ خون کا خضاب تھا، وہ پیشانی جو زخمی تھی، سب نے دیکھی. معلوم نہیں کس طرح سے یتیمہ حسین جو بابا بابا کرتی رہی، شام غریبہ سے لے کر شام کے دربار تک بابا بابا کرتی رہی، جب اپنے بابا کے سر کو دیکھا، کس طرح سے یتیمہ حسین نے برداشت کیا ہوگا. اس لعین نے خیزران کی چھڑی لی، چھڑی لے کر سر حسین سے کھیلنے لگا. یہ چھڑی کبھی بالوں میں لگاتا ہے، یہ چھڑی کبھی ہونٹوں پہ لگاتا ہے، اور یہ چڑی کبھی شہید ہوئے ہوئے دانتوں پہ لگاتا ہے, اور جب کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہے کہ لعین تجھے معلوم ہے تو کس سر سے کھیل رہا ہے, یہ معمولی سر نہیں ہے, یہ کٹا ہوا سر ضرور ہے لیکن بڑا باعظمت سر ہے. کن لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے, کن دانتوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے, یہ وہ لب ہے جہاں رسول اللہ نے بوسے دیے, یہ وہ لب ہے جہاں زہرا اطہر نے بوسے دیے, یہ وہ لب ہے جہاں پر علی نے بوسے دیے ہیں, یہ مقدس ترین سر ہے, یہ باعظمت ترین سر ہے. تو یہ سمجھتا ہے اس سر کی گستاخی کر کے اس سر کی عظمت کو کم کر دے گا, یہ کٹی ہوئی رگیں بتاتی ہیں کہ یہ سب سے عظیم سر ہے.
اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگار رب حق محمد و آل محمد, ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. ایک مریضہ کے لیے التماس دعا کی گئی ہے, برادر محمد علی سعیدی کی والدہ کی طبیعت شدید خراب ہے, ان کی صحت کے لیے دعا کی گئی ہے, شفا کے لیے. پروردگار بحق محمد و آل محمد, بحق شہداء کربلا, بحق اسراء کوفہ و شام, پروردگارا جملہ مرزا اسلام سمیت اس عزیز کی والدہ کو جلد از جلد شفا و صحت و تندرستی عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, جو مومنین ملتمس دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما, مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, حماس کو کامیابی عطا فرما, راہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نابود فرما, اس ملک کو ناامن کرنے والوں اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں کو رسوا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما, دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.